سورت الحشر آیت نمبر 8, اس میں مال فے جنہیں دیا جا سکتا ہے اس سلسلے کی ساتویں شق یا ساتویں بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, کیونکہ چھ اب تک آپ پڑھ چکے ہیں. ساتویں کنہیں مال فے دیا جا سکتا ہے؟ للفقراء المہاجرین, نیز مال فے ان غریب مہاجرین کے لیے ہے. اب یہاں پہ مال فے کا ساتواں اور صحیح ترین مصرف بتایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مصرف تھا اور تمام مسلمانوں کی یکساں توجہ کا مستحق تھا. مہاجرین کی امداد جو اس وقت ہر طرف سے اپنے گھروں سے اجڑ کر اکھڑ کر اپنے مال دولت کاروبار گھر چھوڑ کر مدینہ آئے تھے, اور اب انہیں بسانے کے لیے جو ہے وہ ضرورت تھی کہ ان کی مدد کی جائے. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی اسلامی ریاست جو مدینہ تھی, مدینہ کی تھی, بہت چھوٹی سی تھی اور بالکل نئی تھی. اب ایسے میں ضرورت تھی کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جو ہے وہ آنے والوں کی معاشی زندگی جو ہے اس میں بھی مدد کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ساتواں مصرف جو ہے بتایا, للفقراء المہاجرین, نیز و مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے, الذین اخرجوا من دیارہم. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ مہاجرین کے فضائل بتائے گئے ہیں. سبحان اللہ. مہاجرین, ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر, دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنے گھر وطن کو چھوڑنا. اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کرنا. تو ان کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ ان کی پہلی جو ہے وہ خوبی کیا ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم, جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز جس کو قرآن نے نمایاں کر کے پیش کیا ہے کہ یہ اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکال دیے گئے, یہ مجبور کر دیے گئے کہ اپنا وطن, اپنا کاروبار, اپنی جو جائیداد ہے اس کو چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ زیادہ ہمدردی کے مستحق ہیں. جب یہ مدینہ پہنچے تھے تو اس حال میں تھے, نہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی تھی, نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا. تو یہ اپنے گھروں سے اور اپنے کاروباروں سے نکال دیے گئے. نمبر دو, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے مہاجرین کی جو تعریف کی ہے اس سے اچھی تعریف نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے صدق, ان کی اخلاص نیت, ان کے دعوی ایمان, ان کے عمل پر مہر لگا دی تا قیامت. اور وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ چاہتے ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہاجرین جو تھے ان کے اندر اخلاص پایا جاتا تھا. انہوں نے جو ہجرت کی, انہوں نے اپنے وطن اور اپنے کاروبار کو جو چھوڑا, تو اس کی کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی, اس کا مقصد کوئی شادی نہیں تھی, کوئی ڈالر یا فیوچر یا بچوں کی پڑھائی یا اپنی دنیا بنانے کی خاطر نہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا جو تھی وہ مطلوب تھی. آپ اپنا محاسبہ کریں, میں اپنا محاسبہ کروں, اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے کے لیں, ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ تھے صحابہ اور صحابیات, یہ تھا ان کا کمال درجے کا اخلاص. آپ دیکھیں کہ فضل کا لفظ عموماً دنیا کی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور رضوان کا لفظ آخرت کی نعمت کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے جو اپنا پیچھے کا عیش تھا, گھروں کا, جائیداد کا, مال کا, تو وہ سب چھوڑا. اب انہیں جو کچھ چاہیے تھا, دنیا کی ضرورت تھی یا آخرت کی نعمتیں, اب یہ صرف اللہ سے چاہتے تھے. ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تھا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, بات دنیا کی ہے, بات آخرت کی ہے, بات مال و دولت کی ہے, اور بات جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں کی ہے. تو وہ کس سے چاہتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ سے. فضلم من اللہ ورضوانا, اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپور کر دیا, سبحان اللہ. ان کی تیسری خوبی اور صفت تھی وینصرون اللہ ورسولا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وینصرون اللہ ورسولا, یہ ان کی مہاجرین کی تیسری خوبی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو حمایت ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اس سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے, اور نبیوں کا, پیغمبروں کا یہ مشن رہا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے, اور انہوں نے ہجرت اس لیے کی کہ وہ اللہ کا جو دین ہے اس کو قائم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. اس لیے انہوں نے جانوں کی بازی لگائی, اس لیے انہوں نے اپنے کاروبار جو تھے ان کو تج کر دیا, انہوں نے اپنے مال و دولت کو چھوڑا, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کے قدموں سے قدم ملا کر چلیں, وہ اللہ کے رسول کی مدد کریں, وہ اللہ کے رسول کا ہر قدم پر ساتھ دے. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا آپ اس مشن کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے رسول کے مشن کو آپ زندہ کرنا چاہتی ہیں؟ اب آپ کی زندگی کے جتنے دن باقی ہیں, جتنے دن, جتنی راتیں, جو قوتیں اور صلاحیتیں ہیں, جو آپ کی جوانیاں ہیں, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی جو ہیں وہ آپ کے مشاغل ہیں, آپ کی سرگرمیاں ہیں, تو کیا آپ بھی جو ہے وہ اللہ کے دین جو ہیں اس کو قائم کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ ان کے مشن کو زندہ کرنا چاہتی ہیں؟ اور آج دین اسلام جو ہے وہ زخمی زخمی ہے, آج دین اسلام جو ہے وہ کمزور ہے, مغلوب ہے, مقہور ہے, اور اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآنی آیات جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, احادیث جو ہیں کہا جاتا ہے کہ احادیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تھے صحابہ, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے لیے, دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے یہ کمر بستہ رہتے تھے, مدد کرتے تھے. ان کی چوتھی جو خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مہر ثبت کر دی, اولئک هم الصادقون, یہی راست باز لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھ دیا, اور نام کیا ہے؟ کہ یہ سچے لوگ ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں صادقین کے لقب سے نوازا. مہاجرین کو کیا لقب دیا؟ صادقین کا, صدق. صدق کسے کہتے ہیں؟ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, جو صدق جو ہے وہ سچوں کو کہا جاتا ہے, جن کے اخلاص میں, جن کے عمل میں, جن کی نیت, قول اور عمل میں کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ صادقین ہیں, یہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں. تو یہاں پہ مہاجرین کی چار خوبیاں بتائی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا کہ مال فے جو ہے وہ ان مہاجرین کو دیا جانا چاہیے جن کی یہ اور یہ اور یہ خوبیاں ہیں، جن کے یہ اور یہ اور یہ کارنامے ہیں، جو یہ اور یہ اور یہ صفات رکھتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا مال جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 9 میں انصار کے فضائل بیان کیے گئے، والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم۔ نمبر 1، آپ نا جو ہے وہ عربی زبان میں جو قرآن متن لکھا ہوا ہے نا، یہ جو قرآن ہے آپ سکے کی پینسل سے اس پر لکھ لیا کریں، نشان لگا لیا کریں، جیسے والذین سے لے کر من قبلہم تک یہاں پہ جو ہے وہ کوما ڈال کر آپ والذین پہ نمبر 1 لکھیں۔ یہ کس کے فضائل ہیں؟ انصار کے فضائل ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ عربی زبان کو فوکس کریں، یعنی بعض لوگ جو ہے وہ ترجمے میں توجہ رکھتے ہیں، آپ ہمیشہ عربی پہ توجہ رکھا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ عربی سے جب قرآن کو سمجھیں گی تو آپ کو بہت لذت ملے گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ انصار کی پہلی خوبی، والذین تبوا الدار۔ تبوا اس کے معنی ہیں کہ جگہ پکڑ رہے ہیں، اس کے معنی ہیں ٹھکانہ بنانا۔ اور آپ یہ لفظ جو ہے پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، جیسے جگہ بنانا، ٹھکانہ بنانا، اور اس سے مراد ہے کہ جیسے کسی کا کہیں پر آباد ہو جانا، آباد ہونے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور آباد ہونے کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں 4 لفظ آئے ہیں، ان میں ایک اسکنا اور دوسرا بوا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی تبوا کا آیا ہے، اور بوا کا مادہ کیا ہے؟ با و حمزہ، کسی کو اس کی طبیعت اور پسند کے مطابق موافق جگہ پر آباد کرنا۔ اور تیسرا امارہ کا ہے، اور چوتھا آوا کا ہے، تو مناسب ماحول میں آباد کرنے کے لیے بوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انصار ہیں، والذین تبوا، انصار مقیم ہوئے، آباد ہوئے، ادارہ گھر میں، مدینہ میں۔ یہاں پہ ادار سے مراد جو ہے وہ مدینہ ہے، دار الہجرت ہے، جہاں پہ مکہ کے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین، تو انصار پہلے سے مدینہ میں آباد تھے۔ تو والذین تبوا الدار فرمایا، اور مال فے۔ اب مال فے کی جو تقسیم ہے، اس کا جو مصرف ہے، اس کا 8 مصرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدینہ کے انصار ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مدینہ میں آباد تھے۔ والایمان من قبلہم، اور ایمان میں، اور ایمان میں ان سے پہلے۔ اچھا، اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، کہ مال فے جو ہے ایک طرف مہاجرین کو ملنا چاہیے اور دوسری طرف انصار کو، کیونکہ انصار جو تھے وہ مدینہ میں آباد تھے اور وہ ایمان بھی لا چکے تھے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ول ایمان من قبلہم، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے انصار ایمان لا چکے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مہاجرین کی اکثریت جو ہے وہ پہلے ایمان لائی، کیونکہ مدینہ میں جو ہے وہ مصعب بن عمیر اور بیت عقبہ اولا اور ثانیہ، پھر اس کے ذریعے اسلام جو ہے وہ پھیلا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے مراد یہ ہے، من قبلہم سے مراد ہے کہ من قبل ہجرتہم، آپ لکھ لیں چھوٹا سا من قبل ہجرتہم، اور دارن سے دار الہجرت یعنی مدینہ مراد ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے جو انصار تھے وہ ایمان بھی لا چکے تھے، کافی انصار ایمان لا چکے تھے اور وہ مدینہ میں آباد بھی تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انصار کی خوبی بیان کی ہے، نمبر ایک کہ ان کو بھی مال فے میں حصہ دیا جانا چاہیے، نمبر دو یحبون من ہاجر الیہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور فرمایا کہ وہ محبت کرتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، من ہاجر الیہم جو ہجرت کرے ان کی طرف، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مکہ سے مہاجر آ رہے ہیں اور ہم پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 80 کے دہانے میں، 80 کی دہائی میں آپ دیکھیں کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو بڑی تیزی سے افغانی جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آنے لگے، پاکستانی سرحدوں پر۔ تو اب اس میں پاکستان نے ان کو، مہاجرین کو پناہ بھی دی اور بڑا اچھا ان کا ویلکم بھی کیا، بڑی اچھی ان کی مدد کی۔ تو یہ کیا ہے، افغانستان کے لوگ جو تھے وہ مہاجر تھے۔ اسی طرح جب ہندوستان سے پاکستان بنا تو اس وقت انڈیا کے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ عراق پر جب حملہ ہوا، یا پھر یہ کویت پر حملہ ہوا، یا پھر اب فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ پریشان حال رہتے ہیں، تو ارد گرد کے مسلمان ممالک میں اگر وہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، انصار بننا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انصار جو ہیں یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، یہ ہے ان کی، انصار کی دوسری خوبی۔ انصار کی تیسری خوبی ہے ولا یجدون فی صدورہم حاجتن مما اوتو، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور تقریر کرنا اور بات کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں جو ہے وہ اسار اور قربانی کرنا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا یجدونا، اور نہیں وہ پاتے، وجدا یجدو پانا، اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم، صدر واحد ہے، صدور جمع ہے، اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی حاجت، تو یہ اپنے سینوں میں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں پاتے، کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے۔ الیہم حاجتم مما اوتو، یعنی یہ اپنے سینوں میں کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں پاتے، مما اس چیز سے جو اوتو دیا گیا ان کو، یعنی مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ لوگ اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ یہ ان کی تیسری خوبی تھی۔ نمبر چار وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُوسِرُونَ، اور یہ مقدم رکھتے ہیں، یہ ایثار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یو سرونا، حمزہ سارا، علامت، نشانی، اثر کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے یہ ترجیح دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ترجیح دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں آپ بھی، آپ کے پاس چیز ہے اور آپ نے اس کا استعمال کر لیا ہے اور ایکسٹرا ہو گئی ہے تو آپ کسی کو دے دیں، اس کو ترجیح کرنا، ترجیح دینا نہیں کہتے۔ ترجیح دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اگر آپ دے دیتی ہیں تو اس کو ترجیح دینا کہتے ہیں۔ یعنی ایثار کے معنی ہیں کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر مقدم رکھنا۔ آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ کے بہن بھائیوں کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی خواہش کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں، آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھی انصار کی چوتھی خوبی، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، کن کو؟ مہاجرین کو. ولو کانا بہم خصاصہ، ولو اور اگرچہ ہوں، بہم ان کو، اور اگرچہ یہ ہوں ان کو خصاصہ تنگی. خصاصہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خاص سواد سواد، اور عامہ کی ضد ہے خصوصی برتاؤ کرنا، اور یہ ایسے فقر کو کہتے ہیں، فقر و فاقہ کو، جو ختم نہ ہوا ہو اور کسی چیز کی کسی کو جو ہے وہ انتہائی ضرورت ہو. خصاصہ. اب آپ دیکھیں کہ بھوک، بھوک کے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں نا، بھوک، اور بھوک کے لیے آپ نے کیا کیا لفظ پڑھے ہیں؟ بھوک کے لیے ایک لفظ ہے جو کا، ٹھیک ہے، اور بھوک کے لیے دوسرا لفظ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ دوسرا لفظ جو ہے وہ بھوک کے لیے کیا ہے؟ مخمسا. مخمسا یعنی کسی کو جو ہے وہ شدید بھوک لگنا، کہ ایسی بھوک کہ جس سے جو ہے وہ پیٹ جو ہے نا وہ ساتھ لگ جائے. تو ایک لفظ جو کا ہے، بلکہ دوسرا مسغبہ کا ہے، مسغبہ، بھوکا ہونا، قحط میں ہونا. تیسرا ہے مخمسا، خوراک کی کمی کی وجہ سے دبلے پیٹ کا ساتھ، دبلا پیٹ ہونا اور پیٹ کا پچک جانا، بالکل ساتھ لگ جانا. اور آخری اور چوتھا درجہ ہے خصاصہ کا. خصاصہ جو ہے اس کے معنی ہے کہ مفلسی اور غربت کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے فاقہ کشی کی نوبت کو پہنچ جانا. تو یہ ہے خصاصہ، بھوک کا چوتھا درجہ. اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ خود جو میں ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا وہ مسغبہ میں ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مخمسا میں ہوتے ہیں، بلکہ کہا کہ بے شک ان کی کیفیت جو ہے وہ خصاصہ کی ہوتی ہے. اور خصاصہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ انتہائی فاقہ کشی، بھوک، تنگی ان کی حالت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ان کی چار صفات کا ذکر کیا گیا. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ انصار کے جو اسار کی مثال تھی وہ کیا تھی. اس سلسلے میں جب مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو مدینہ کے انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تو زراعت، باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مکہ کے مہاجر کیا کرتے تھے، تجارت وغیرہ زیادہ کرتے تھے نا، یا پھر مویشیوں کو چرانا، ریوڑ وغیرہ جو تھے، بکریاں چرانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہاں سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ انصار نے کہا، سمعنا واطعنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ، آپ تصور کر سکتی ہیں اس بات کا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا. اس پر مہاجرین نے عرض کیا، ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ اسار کرنے والے ہوں گے، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے، تم کو بھی اجر ملتا رہے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں، اب یہ جو مہاجر تھے بڑے ہی نیکیوں کے حریص اور اللہ کی رضا چاہنے والے، اب اس پہ وہ خوش نہیں ہوگے کہ اچھا بھائی مزہ رہے گا، یہ تو خوب بنے گی کہ بیٹھ کر کھائیں گے اور انصار کام کرتے رہیں گے. کہنے لگے، نہیں، سارا اجر یہ لوٹ کر لے جائیں گے اور ہمارے بھائی کام کریں گے اور ہمیں دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی، دو باتیں، کہ جب تک تم ان کے حق میں جو ہے وہ تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے، تو تمہیں بھی برابر کا اجر ملے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ کی عملی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، आप चाहती हैं आप भी कुछ करें, लेकिन आपकी वो हैसियत नहीं है, आपके वो हालात नहीं है जो आपके साथ कोई कर रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? नंबर एक, उसके लिए दुआए खैर करना, नंबर दो, उनकी तारीफ करना, यानी उस बात को दिल की गहराइयों से कबूल करना। तो ये थी पहली मिसाल। फिर दूसरी मिसाल, जब बनू नदीर का इलाका फतह हुआ, जो कबीला था यहूदियों का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बंदोबस्त की एक शक्ल ये है कि तुम्हारी अमलाक और यहूदियों के छोड़े हुए बागात, यानी अंसार से कहा प्यारे रसूल ने, ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारी ज़मीनें और यहूदियों के छोड़े हुए बागात और नखलिस्तानों को मिलाकर एक कर दिया जाए, फिर इस पूरे मजमूए को तुम्हारे और तमाम मुहाजरीन के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। और दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि तुम अपनी जायदादें अपने पास रखो, और ये जो बनू नदीर का छोड़ा हुआ इलाका और ज़मीनें वगैरह हैं, ये मुहाजरीन को बांट देते हैं। कितने प्यारे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक एक फैसले में तदब्बुर, हिकमत, मोहब्बत, बसीरत, कायदाना सलाहियत जो है वो टपकती है। आप मशवरा करते थे, आप अपने साथियों को साथ जोड़ कर चलते थे। अब ये नहीं किया, आप चाहते तो एकदम मुहाजरीन को दे देते कि नहीं वो ज़रूरतमंद है, नहीं, अनसार से मशवरा कर रहे हैं कि बताओ क्या करें, कि तुम्हारा माल, तुम्हारी ज़मीनें और बनू नदीर की ज़मीनों को इकट्ठा करके फिर तुम में और मुहाजरीन में बांटा जाए, या तुम्हारी तुम्हारे पास रहने दी जाए और बनू नदीर की जो है वो उनमें बांट दी जाए। आप सोचें अनसार ने क्या जवाब दिया। अनसार ने अर्ज़ किया, ये जायदादें आप इनमें बांट दें, कौन सी, जो बनू नदीर की हैं, और हमारी जायदादों में से भी जो कुछ आप चाहें इनको दे सकते हैं। इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने पुकार उठे, जज़ाकुमुल्लाहु या माशर अल अंसारी खैरा। अब आप देख लें कि क्या कहना था, कि अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे ए अंसार के ग्रोह, कि अल्लाह ही तुम्हें इसका जो है वो बदला देगा। तो ये थी इनके इसार की दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल के अंसार में से हजरत अबू दजाना, हजरत साल बिन हुनैफ, हजरत हारिस बिन सिम्मा, इनको हिस्सा दिया गया था क्योंकि ये बहुत गरीब थे। तो तीसरी मिसाल अब शुरू होती है। तीसरी मिसाल, जब बहरीन का इलाका जो है वो फतह हो गया, इस्लामी ममलकत का हिस्सा बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस इलाके की मफतूहा ज़मीन अंसार को दी जाए, क्योंकि आपको लगता था कि अब अंसार को देनी चाहिए, मगर उन्होंने अर्ज़ किया कि हम इसमें से कोई हिस्सा न लेंगे जब तक इतना ही हमारे मुहाजिर भाइयों को ना दिया जाए। तो ये क्या था, ये था अंसार का इसार। और अंसार के इसार की मैं एक दो मिसालें और आपके सामने खास तौर पर रखना चाहती हूं। और इस सिलसिले में ये बड़ा ही मशहूर वाक्या है, और इसे सही बुखारी ने रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया, लेकिन आपके घर में कुछ ना था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो मेहमान आया और उसने कहा कि मैं भूख से परेशान हूं, तो आपने अपनी अजवाजे मुहतारात में से हर एक के पास ये इत्तला भेजी और पूछा कि कुछ खाने के लिए है। हर एक घर से ये जवाब आया कि बजूज पानी के कुछ नहीं। पहले घर में पहली बीवी के पास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, हत्ता के तमाम उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से एक ही जवाब आया। यहां तक कि आपने मस्जिद नबी में ऐलान किया, आपने सहाबा से पूछा कौन है जो आज रात इस शख्स की मेहमान नवाजी करे। एक अंसारी साहबी उठे और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये काम करूंगा। उनको साथ लेकर गए और जाकर बीवी को बताया कि खाने के लिए कुछ है, तो बीवी ने कहा कि सिर्फ इतना है कि हमारे बच्चे जो है ना खा ले, यानी सिर्फ बच्चों का खाना मौजूद है। अंसारी साहबी ने अपनी बीवी से कहा, अपनी बीवी को मशवरा दिया, यानी आपस में सोचने लगे कि मेहमान आ गया तो अब क्या करें। तो मियां बीवी दोनों ने वहां मशवरा किया कि ऐसा क्यों ना करें कि बच्चों को जो है ना भूखा सुला देते हैं, भुला कर, बहला कर और फुसला कर, और हम भी खुद ऐसे ही बगैर खाए के सो जाएंगे। अलबत्ता मेहमान को जो है वो खाना खिला देते हैं, तो चलो यूं करना कि जब मेहमान को खाना खिलाने के लिए बिठाएंगे तो तुम जो है ना चिराग को बुझा देना, ठीक करने के बहाने चिराग को बुझा देना। अंधेरा होगा तो मेहमान खाना खा लेगा, क्योंकि खाना एक आदमी खा सकता है, और अगर मैं उसके साथ नहीं खाऊंगा तो वो भी नहीं खाएगा। तो इस तरह जब मैं चिराग जो है वो बुझा हुआ होगा तो मेहमान को हमारा खाना ना खाने का एहसास भी नहीं होगा। और फिर ऐसा ही दोनों मियाँ बीवी ने किया, और मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया। जब सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सहाबी हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों मियाँ बीवी की शान में ये आयत नाजिल की है, वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सुभान अल्लाह। आप बता सकती हैं कि सहाबी का नाम क्या था और जो सहाबिया थी इनका नाम क्या था? तो सहाबी थे अबू तलहा रजी अल्लाह अनहो, और सहाबिया थी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अनहा। बुखारी के अल्फाज हैं कि जब अबू तलहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि फलां मर्द अबू तलहा और फलां औरत उम्मे सुलैम पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ, और यहां तक कि उसे हंसी आ गई। सुभान अल्लाह, इतना अल्लाह ताला खुश हुए। तो अब आप देख लें कि इसको इसार कहते हैं। अब आप देखें कि आज के दौर में मेहमान नवाजी कितनी मुश्किल लगती है, कि क्योंकि कदरें इस्लाम की जो है वो फीकी पड़ रही हैं, कम हो रही हैं, कि फ्रीजर भरा हुआ है, फ्रिज भरा हुआ है, खूब चीजें घर में खाने की है, लेकिन मेहमान आता है और कभी बच्चों के लिए बोझल, कभी बीवी के लिए, कभी शोहर के लिए, और ऐसा नहीं है कि खाना घर में नहीं है, बस वो जो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है या खाना पेश करना पड़ता है या दो चार बर्तन ज्यादा धोने पड़ते हैं तो उसी पर जो है वो मुश्किल होती है। हालांकि डिश वॉशर भी हैं और रेडीमेड चीजों से भी फ्रीजर जो है वो भरा हुआ होता है। तो इसको कहते हैं इसार। फिर इसी तरह इसार के लिए एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि सहाबाए कराम में से एक बुजुर्ग को किसी शख्स ने एक बकरी का सर बतौर हदिया दिया। इस बुजुर्ग ने ख्याल किया कि मेरा फलां भाई और इसके घर वाले ज्यादा जरूरतमंद हैं, ये सर उनके पास भेज दिया, बकरी की सिरी या सर जो भी। फिर दूसरे बुजुर्ग के पास जब पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि फलां ज्यादा जरूरतमंद है, उस तरह फिर तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, यहां तक कि 7 घरों में होने के बाद ये जो बकरी का सर था ये दोबारा पहले बुजुर्ग के पास आ गया। और मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो आयत है कि वयो सेरूना अला अनफोसेम वलो काना बेहम खसासा, ये इस सिलसिले में आयात नाजिल हुई, और इसके रावी हैं हजरत अंस रजी अल्लाह अनहो भी और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनहो भी। इसी तरह एक और वाकया है, और ये वाकया है हजरत हुजैफा अदवी रजी अल्लाह अनहो। कहते हैं कि मैं जंगे यरमूक में अपने चचाजद भाई की तलाश में निकला, क्योंकि शहदा की लाशें जो थी मैं उनको देख रहा था ताकि मैं अपने चचाजद भाई जो है उसको ढूंढ सकूं, और कुछ पानी साथ ले लिया कि अगर उनमें कोई जान हुई तो पानी पिला दूंगा। इनके पास पहुंचा तो कुछ उनके अंदर जिंदगी के आसार बाकी थे। मैंने कहा क्या आपको पानी पिलाऊं? उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ, मगर फौरन ही करीब से एक दूसरे शहीद की आवाज इनके कान में आई जो कि आह आह कर रहा था। तो इन सहाबी ने कहा कि मेरे इस भाई को पानी दे दो। अब वो हजरत हुजाफा कहते हैं कि मैं फौरन उनके पास पहुंचा, जब पानी देना चाहा तो तीसरे आदमी की कराहने की आवाज आई, तो दूसरे आदमी ने कहा कि तीसरे को दे दो। इसी तरह कहते हैं कि यके बाद दीगरे 7 शहीदों के साथ यही वाकया पेश आया, और जब मैं 7वें शहीद के पास पहुंचा तो वो दम तोड़ चुके थे, शहीद हो चुके थे, और फिर उससे वो छठे, और फिर हत्ता के जब अपने भाई के पास पहुंचे तो वो भी फौत हो चुके थे। तो ये जो इसार के वाकयात हैं इसमें आप देखें कि अंसार के भी हैं और फिर मुहाजरीन के भी हैं, और यहां पर खास तौर पर अंसार का जिक्र इसलिए किया गया है कि अंसार जो थे उन्होंने वाकई जो है वो मक्का से जो हिजरत करके आने वाले मुसलमान थे उनके लिए जो था वो इसार किया था। और कभी अगर किसी आयत के बारे में ये कहा जाए ना कि फलां वाक्य किस सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई, फिर दूसरा वाक्य भी हो, फिर तीसरा वाक्य भी हो, फिर चौथा वाक्य भी हो, तो कई वाक्यात भी हो सकते हैं, कई वाक्यात भी हो सकते हैं। तो बहरहाल اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے وہ انصار جو ہیں ان کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ انصار کو بھی مال فے میں سے حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ انصار جو ہیں اپنے دل میں ذرہ برابر یہ تنگی نہیں محسوس کرتے کہ جو اگر مال و دولت میں سے یا ان کی چیزوں میں سے مہاجرین کو دیا جائے، خائن فاقے ہی کیوں نہ پیش آ جائیں۔ اتنا اعلیٰ، اتنا خوبصورت، اتنا بہترین ان کا اخلاق ہے، کیونکہ ان کے دلوں سے مال کی محبت نکال لی گئی۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کتراتے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھی دیا جائے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يُوقَ، يُوقَ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ وَوْقَافِيَا، یعنی کسی کو جو ہے وہ بچا لینا۔ یوکا کسی کو جو ہے وہ، جیسے وقیہ کہ کسی کو جو ہے وہ بچا لینا، وہ قافیہ، اتقا بھی بچنا، ڈرنا، اسی سے متقی بھی ہے نا۔ تو یہ لوگ بچا لیے گئے۔ شوہا، شین ہا ہا، اس کے معنی ہیں بخل کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ بخل کرنے کے لیے قرآن میں 8 لفظ آئے ہیں اور 7واں درجہ جو ہے یہ شوہا کا ہے۔ شوہا کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، دوسرا مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ جس شخص کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں اسے شہی یا شوہا کہتے ہیں، کیونکہ یہ شخص تنگ دل ہوتا ہے، تنگ نظر ہوتا ہے، تنگ ظرف ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، بے مروت ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دولت جمع کرتا رہتا ہے، دولت کو گنتا رہتا ہے، ہر وقت 99 کے چکر میں رہتا ہے کہ 99 کب ہوں گے کہ پھر 100 ہو جائیں، اور کب جو ہے وہ 999 ہوں کہ 1000 ہو جائے، اور پھر اسی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دولت کو جمع کرنا اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ نمبر دو، اتنا اندھا ہو جاتا ہے دولت جمع کرنے کے پیچھے کہ پھر اس کو خرچ نہیں کرتا۔ انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، ایثار، یہ صفات اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے کہ انصار خرچ کرنے والے ہیں، وہ ایثار کرنے والے ہیں، وہ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا بخل کرنا، کنجوسی کرنا، تو یہ پہلا درجہ ہے، لیکن شوہ کا جو لفظ ہے یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہ سے بچو، شوہ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ شوہ کرتے ہیں، بعض شوہر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، بعض اولاد اپنے والدین پر خرچ کرنا نہیں چاہتی، بعض بہن بھائی اللہ نے ان کو خوب دیا ہوتا ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرنا نہیں چاہتے، قطع رحمی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمان عام بھی ان کے اندر یہ شوہ کی بیماری پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شوہ نفس کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو مہاجرین تھے ان کو کہا، ان کی چار صفات بتائی گئیں اور ان کو جو چوتھا تھا لقب دیا، ہم الصادقون، اولئک ہم الصادقون۔ انصار کی بھی چار خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ساتھ ہی کا فاولئک ہم المفلحون، کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، तो लोगों इनके कामयाब होने में कोई शक नहीं हो सकता। तो ये था माले फ़ेह का जो मसरफ है, माले फ़ेह का जो खर्च करना है, ये था इसका आठवां जो है वो आठवीं उसकी दफा या आठवीं शिक, आठवां मसरफ। अब है इसका नामा मसरफ माले फ़ेह का, और वो है आयत नंबर 10 में, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादहिम, और माले फ़ेह उन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए हैं, यानी क़यामत तक आने वाली मुसलमान नस्लों के भी इसमें हुकूक हैं। तो कुरान पाक का यही वो अहम कानूनी फैसला है जिसकी रोशनी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने इराक, शाम और मिस्र के मफ्तूहा ममालिक की जो ज़मीन थी, अराजी थी, और उनकी जो जायदादें थीं, तो आपने इसके मुताबिक जो है उसका फैसला किया था। क्योंकि जब ये ममालिक फतह हुए थे, इराक, शाम, मिस्र वगैरह, तो कुछ सहाबा की ये राय थी, बल्कि उनका इसरार था कि इनको फौजों में तकसीम कर दिया जाए जिन्होंने लड़कर इन्हें फतह किया है। और कुछ सहाबा की ये राय थी कि इन्हें जो है वो तकसीम न किया जाए, और अगर इन्हें जो है वो तकसीम कर दिया गया तो फिर आने वाले जो मुसलमान हैं, जो आइंदा मुसलमान होंगे, फिर उन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि इस तरह, क्योंकि अब इसके बाद तो फतूहात का जो है वो कोई और इतना इम्कान भी नहीं है, और इस तरह जो जायदादें हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो चंद लोगों के कब्ज़े में चली जाएंगी, और उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी जायदादें फिर उनके वारसों के पास रहेंगी, और इस तरह दौलत जो है वो चंद लोगों के अंदर जो है वो गर्दिश करेगी। और उन्होंने जो है वो, हालांकि इस्लाम जो है वो क्या चाहता है कि दौलत का बहाव गरीब तबके की जानिब हो, इस्लाम ये नहीं कहता कि दौलत का बहाव हमेशा अमीर की तरफ हो और गरीब जो है वो मजीद गरीब होकर गुर्बत की चक्की में जो है वो पिसता रहे। तो ये जो आयत नंबर 10 है इसका स्टार्ट के वल्लज़ीना जाऊ मिन बादहिम, और उन लोगों को भी माले फ़ेह में से हिस्सा मिलना चाहिए जो इन अगलों के बाद आए हैं, जो इन अगलों के बाद आएंगे। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम के बाद आने वाले और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले, जिसमें ताबईन, तबा ताबईन और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान और तकवा शामिल हैं। अच्छा, ये जो आने वाले हैं जिनको जो है वो माले फ़ेह का जो नामा मसरफ बताया गया, इसकी फिर शर्त भी है। शर्त क्या है कि ये जो बाद में आने वाले हैं, यकूलूना, जो ये कहते हैं, दुआ करते हैं, रब्बनाग़फिर लना, ए हमारे रब हमें बख्श दे, वले इख़वानिना, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी, जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, जो ईमान लाने में हम पे सबकत ले गए, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन, और हमारे दिलों में जो है वो गिल ना रख, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनु, जो ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई गिल, कोई बुगत ना रख, रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ए हमारे रब तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। अब आप देखें कि गिल जो है ये कीना को कहते हैं, और अगलाल वो बेड़ी, वो जंजीरें जिसमें किसी के अज़ा को जकड़ कर वस्त में बांध दिया जाता है। इसी तरह छुपी हुई नफरत, मैल, हसद, कीना, कुदूरत, उसके लिए भी गिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये दिल के अंदर छुपी हुई होती हैं। तो गिल का लफ्ज़ मादी तौर पर भी इस्तेमाल होता है और हिस्सी तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो क़यामत तक आने वाली मुसलमान नस्लें हैं, इन्हें भी माले फ़ेह में से मिलना चाहिए, बशर्तीके वो अंसार और महाजरीन को मोमिन मानने वाले हों। नंबर दो, ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، نمبر تین ان کے ایمان میں شک نہ کرنے والے ہوں، ان کو گالی گلوچ نہ دینے والے ہوں، اور اپنے دلوں میں ان کے خلاف حسد، بغض اور عناد نہ رکھنے والے ہوں۔ تو کیونکہ یہ جو آیت نمبر 10 ہے والذین جاؤوا من بعدہم، تو مال فیع میں ان لوگوں کے لیے بھی حصہ ہے، اور یہ کون سا نمبر بن جاتا ہے؟ نمبر 9، ان لوگوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، مہاجرین اور انصار کے بعد میں مسلمان ہوئے۔ نمبر 1، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، نمبر 1 جو اپنے لیے اور اپنے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ان پر سبقت لے گئے۔ نمبر 2، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان کے دلوں میں اپنے جو صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، جو انصار ہیں، مہاجرین ہیں، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے، پیار ہے، اور ان کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی غل نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، تو انہیں بھی جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ کیونکہ جب ان کے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں کوئی غل نہ رکھ، ہمارے دلوں میں کوئی حسد کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، مسلمانوں کو ایک اخلاقی درس دیا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مال فیع کی تقسیم کا نہیں ہے کہ حاضر کو دیا جائے یا موجود کو دیا جائے یا بعد والوں کو دیا جائے، یہ تو حاضر کو بھی ملے گا، موجود کو بھی ملے گا، آنے والوں کو بھی ملے گا، اس میں مسلمان اور آنے والی نسلوں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد کینہ اور غل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کی صحیح روش یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہے، ان پر لعنت نہ بھیجے، ان کے لیے گالی گلوچ نہ کرے، اور جو اصل رشتہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کی اہمیت جو ہے وہ دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جس کی نظروں میں ایمان کی اہمیت گھٹ جائے، وہ مال کو اہمیت دینے لگے، وہ دولت کو اہمیت دینے لگے، تو پھر جو ہے وہ اس شخص کی جو ہے وہ کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ اپنے گزشتہ مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ اپنے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اور جب دعا بھی کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر غل نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ حب ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں انہیں صحابہ کرام سے، صحابیات سے جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے بعض لوگ ہیں جس میں رافدی شیعہ ہیں اور دوسرے ملحد لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بعض صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور بعض صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جس طرح جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی آپس میں ہمیں درجہ بندی سے منع کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، دلوں کے اندر کوئی بغض اور عناد نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لان تان کی، میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اور جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں۔ تو اصل بات کیا تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کچھ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے صحابہ کو جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کر دی تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ خلافت جو تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں ملنی چاہیے تھی، حضرت عمر رضی اللہ کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگ جمل اور صفین اور بہت سے جو مسائل پیدا ہوئے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بعض لوگ جو تھے وہ صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اس موقع پر ایک خاص حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں عمل کے لیے کیا اصول ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا، اور ہمارے دلوں میں دوسروں مسلمانوں کے لیے بغض، عناد اور غل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک حدیث ہے جسے جو ہے وہ صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی، کہ ایک صحابی تھے کہ یعنی 3 دن تک مسلسل ایسا ہوتا رہا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی محفل میں بیٹھے اور یہ کہتے کہ ابھی ابھی جو مسجد میں آنے والا ہے، مسجد نبوی میں، وہ جنتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے سے وضو کے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے. کہتے ہیں پھر دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تو وہی صحابی آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ بڑے سب ان کو رشک سے دیکھ رہے تھے. تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، وہی صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے. ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک صاحب ہوتے. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو جستجو ہوئی کہ آخر کون سا یہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر رسول اللہ نے ان کے بارے میں بار بار یہ خوشخبری سنائی ہے. چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 دن مسلسل ان کے گھر جا کر ٹھہرے، رات گزاری، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس چھپ کر جا کر دیکھیں کہ ان کی عبادت کا کیا حال ہے، یہ کیا دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، آخر کون سا ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے رات گزاری تو میں نے کوئی غیر معمولی چیز ان میں نہ دیکھی کہ وہ جو تھے وہ مطلب جیسے یہ نہیں تھا کہ پوری رات وہ عبادت کر رہے تھے یا ہر روز وہ روزہ رکھ رہے تھے، تو ان کی عبادت کا جو حال تھا وہ ایسا ہی تھا جیسے عام مسلمانوں کا ہے یا جو اس زمانے کے صحابہ تھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے 3 دن راتیں ان کے پاس رہا تو ذکر اذکار اور روزہ اور تہجد یا نوافل ان میں مجھے کوئی خاص چیز یعنی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی، تو آخر میں نے مجبور ہو کر ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے پیارے رسول سے آپ کے بارے میں یہ عظیم خوشخبری سنی ہے. انہوں نے کہا میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ لا اجد فی نفسی غلن لأحد من المسلمین ولا احسده علی خیر اعطاه اللہ تعالی ایاہ، کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کھپٹ نہیں رکھتا اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو میں اسے حسد کرتا ہوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری عبادت کا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ خاص طور پر جو کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ خوشخبری ملی ہوگی، اور اگر کوئی خاص بات ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ تمام مسلمان جو میرے بھائی ہیں ان سے پاک ہے، صاف ہے، کوئی ہر ایک سے میں محبت اور پیار کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ کدورت نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے، ناراض نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کا حال کیا ہے، بھابھی ہیں، نند ہے، ساس ہے، بہو ہے، دوست ہیں، اولاد ہے، رشتے دار ہیں، ہمسائے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ڈفرینٹ جو بھی رشتے ہیں، تو آپ ضرور اس بات کا جائزہ لیں، کیونکہ جو لوگ جو ہے وہ فافو وصفہ ہو پہ عمل کرتے ہیں نا تو ان کے دل میں غل نہیں ہو سکتا. جو لوگ جو ہے وہ معاف کر تو دیتے ہیں لیکن دلوں کو صاف نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہاں میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن میں دل سے نہیں بھلا سکتی، और फिर जब कभी मौका आता है तो याद रखते हैं और याद दिलाते हैं कि वो मौका और वो वक्त जब आपने ये बात कही थी, और वो वक्त जब आपने मुझे घूर के देखा था और गाली दी थी, और ये कि आपने सारों को दावत दी थी और मुझे तो बुलाया ही नहीं था, और फलां डेथ जब मेरे घर हो गई थी तो दुनिया मेरे घर आई और आप मेरे घर ही नहीं आई, आपने मेरे साथ ताजियत ही नहीं की, और मैं आपके फोन का इंतजार ही करती रही और मेरी नजरें थक गई कि कब आप आती हैं और आके मेरे आंसुओं को पूंछती हैं, कब मुझे दिलासा देती हैं, और मेरी मैं बीमार हो गई और मेरा ऑपरेशन हो गया और सारों ने मेरे घर खाना भेजा, सारों ने मुझे पूछा, बेगाने तक आए, और आप अपनी होकर आपने मेरा ना पूछा। ये बात मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकती। अब मेरा और आपका मिलना जुलना नहीं हो सकता, अब हमारी दोस्ती नहीं निभ सकती, अब हमारे रिश्ते जो हैं वो खत्म हो गए, और बहन भाई जो हैं, बाज़ औक़ात आप देखें घरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, फिर एक मौका ऐसा आता है कि भाई भाई को मनाता है, बहन बहन को मनाती है, और दध्याल ननिहाल ससुराल में का आपस में बहुत से मौके बहाने होते हैं, असल में बहाने होते हैं कि जब रूठों को मनाया जा सकता है। खुदा ना खास्ता नन से बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई था, अब उसके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऑपरेशन हो गया है, तो आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप जाएं और मौके को संभाल लें। इंसान पहले दुखी होता है, इसी तरह भाभी से लड़ाई है, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, बेस्ट मौका है कि आप उस मौके पे फौरन उसके घर पहुंच जाएं कि अब रूठे को मनाया जा सकता है, उसको खाना पका के दिया जा सकता है, उसके बच्चों को देखा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा खुशी के मौके पे, बहुत ज्यादा जो गम का मौका हो, तो ऐसे में अपने बहन भाई बड़े याद आते हैं। कितने ही दोस्त अहबाब क्यों ना हो, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं ना, उनकी एक अजब जो है वो कशिश होती है, उनकी एक लज्जत होती है, उनका एक इंतजार होता है, उनके लिए आंखें तरस रही होती हैं। तो ऐसे मौकों पर, ऐसे मौकों को कैश करना चाहिए, ऐसे मौकों का इंतजार करना चाहिए, और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं कि मेरी किसी से नाराजगी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजा मिन फदले रब्बी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो खुश हूं, लेकिन भाई भाई में नाराजगी है, बहन बहन में नाराजगी है, अम्मी और उनकी बहू में, यानी मेरी भाभी में और मेरी वालदा में झगड़ा हुआ हुआ है। जब आप पाकिस्तान जाती हैं तो इतने जोड़े बनाने हैं, तो इतना घूमना है, तो गिलगत जाना है, तो कश्मीर जाना है, तो मरी जाना है और फलां जगह जाना है, तो ऐसे मौकों पे जरूर सोचें कि अल्लाह आपको वो अपने खानदान का सरबराह बना दे, वो आपको मास्टरपीस बना दे, आपको बेहतरीन इंसान बना दे कि आप भाइयों भाइयों को जोड़ दें, आप बहनों को जोड़ दें, आप सबको इकट्ठा करने वाले बने। इसमें चोट बड़ी पड़ती है, इसमें मार बड़ी लगती है, इस मुश्किल बहुत होती है, लेकिन इसके लिए आप अपना टारगेट तय किया करें कि कौन कैसे मैंने सबको जो है वो जोड़ना है, क्योंकि इससे जो है वो गुनाह माफ होते हैं और अल्लाह को मुसलमानों का ये अमल जो है वो बड़ा पसंद है। तो आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक, आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने माले फै के मसारिफ पढ़े और 9 मसारिफ के माले फै, और आपको पता है कि एक है माले गनीमत और दूसरा है माले फै, और माले गनीमत किसे कहते हैं ये आप सूरत अनफाल आयत 41 में पढ़ चुकी हैं कि जब फौजें जंग करती हैं और जंग के नतीजे में दुश्मन से जो माल मिलता है उसके 5 हिस्से किए जाएं, 4 हिस्से लड़ने वाली फौज को दिए जाएंगे और एक हिस्सा बैतुल माल में जमा किया जाएगा। फिर वो जो एक हिस्सा है ना, फिर मजीद उसके जो है ये मसारिफ हैं जो अभी आपने आयत नंबर 7 में पढ़े। और माले फै क्या है कि जो जंग के बगैर मुसलमान फौज को मिल जाए और वो फौज में तकसीम नहीं किया जाएगा, और उस माले फै के आज आपने यहां पे जो है वो 9 मसारिफ पढ़े हैं, जिसमें से 6 मसारिफ जो हैं वो आयत नंबर 7 में हैं और 8वां मसरफ जो है वो मुहाजरीन हैं और वो आयत नंबर 8 में हैं, और उसके बाद जो है यानी आयत नंबर 8 में 7वां मसरफ है मुहाजरीन का, आयत नंबर 9 में है 8वां मसरफ और यह है अंसार के लिए, और आयत नंबर 10 में है 9वां मसरफ और यह है कयामत तक आने वाले मुसलमान नस्लों के लिए। और अल्लाह ताला ने साथ ही मुहाजरीन और अंसार की तारीफ भी की है और आने वालों को जिसमें हम भी शामिल हैं, ये कहा है कि हम उनके लिए जो है वो दुआएं मगफिरत करें और हमारे दिल जो हैं वो ईमान के साथ दूसरे मुसलमानों के साथ जो हैं वो जुड़ जाएं। फिर आप देखें कि आयत नंबर 11 से लेकर 17 तक इसमें मुनाफिकीन के तर्ज अमल पर तबसरा किया गया है जिन्होंने जंगे बनी नदीर के मौके पर इख्तियार किया था। बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ताला का अंदाज है और अल्लाह ताला पसंद नहीं करते कि अमली जिंदगी में मुनाफिकाना रवि जो है वो इख्तियार की जाए। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने मुनाफ़कत इख्तियार की है। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला जो हैं वो मुनाफिकों की जो रविश है उससे नाराज हैं और यहाँ पर जो है गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथियों की हालत नहीं देखी कि उन्होंने अपने हम मजहब भाइयों से, और उनके साथी कौन थे? अहले किताब, यानी अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो उसने जो है वो यहूदियों के साथ बदअहदी की थी। अल्लाह ताला कहते हैं तुमने नहीं देखा अल्लज़ीना नाफ़क़ू, जिन्होंने मुनाफ़क़त की रविश इख्तियार की, इसमें अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी हैं। यकूलूना, वो कहते हैं ले इख़वानहिम, अपने भाइयों से, कौन से भाई? अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया। तो ये है काफिर अहले किताब, मिन अहलिल किताब, अहले किताब से। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने काफिर अहले किताब से बदअहदी की। क्या कहा उन्होंने? लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना माअकुम वला नुतीउ फीकुम अहदन अबदा व इन कुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने बनी नदीर का जो यहूदियों का ग्रुप था, जो ग्रोह था, कबीला था, उनसे कहा था अब्दुल्ला बिन उबई ने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बनू नदीर को ये नोटिस दिया था कि मदीना से 10 दिन के अंदर अंदर निकल जाओ, और आपने उनका मुहासरा किया हुआ था। और ये पूरा रकू जो है मुफस्सरीन कहते हैं जो उस जमाने में नाजिल हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नदीर को मदीने से निकल जाने के लिए 10 दिन का नोटिस दिया और उनका मुहासरा शुरू होने में कई दिन बाकी थे, कुछ दिन बाकी थे। और जब अब्दुल्ला बिन उबई को पता चला कि आपने नोटिस दे दिया बनू नदीर को, तो अब्दुल्ला बिन उबई और मदीना के दूसरे मुनाफिक लीडरों ने बनू नदीर को यह पैगाम भेजा कि तुमने यहां से नहीं जाना, हम 2000 आदमियों के साथ तुम्हारी मदद को आएंगे, बनू कुरैजा बनू गुतफान भी तुम्हारी हमायत में उठ खड़े होंगे, बस तुम मुसलमानों के मुकाबले में डट जाओ और हथियार ना डालना, ये तुमसे लड़ेंगे तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुम यहां से निकालेंगे तो हम भी निकल जाएंगे। तो यहां पे उसी चीज की तरफ इशारा है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने और इसके साथियों ने कहा था कि बनू नदीर तुम यहां से मत जाना, तुम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस की कोई परवाह ना करो, लइन उखरिज तुम, और अगर तुम जो है निकाले गए लनख़रुजन्ना माअकुम, जरूर ब जरूर हम निकलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी मदीना छोड़ देंगे, वला नुतीउ फीकुम अहदन अबदा, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज ना मानेंगे, यानी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी और की हमें कोई परवाह नहीं होगी, हमें कोई समझाए हम नहीं मानेंगे। वइन कुतिलतुम, और अगर तुम जो है तुमसे जंग की गई लननसुरन्नकुम, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, यानी अगर जो है वो मुसलमानों ने तुमसे जंग की, लड़ाई का वक्त आ गया, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह गवाह है ये कतई झूठे हैं। आयत नंबर 12 सूरत अल हशर, लइन उखरिजु लयखरुजूना माहुम, अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं लइन उखरिजु, अलबत्ता अगर वो निकाले गए यानी बनू नदीर निकाले गए, लयखरुजूना माहुम, तो ये उनके साथ हरगिज ना निकलेंगे। ये मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई और इनके साथी हरगिज ना निकलेंगे। वला इन कुतिलू, اور اگر ان سے جنگ کی گئی لا ينصرونهم تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، ولا ان نصروهم اور اگر یہ مدد کریں گے ان کی، یعنی منافق جو ہیں یہ بنو نذیر کے قبیلے کی مدد کریں بھی، لا يولن الادبار تو یہ ضرور با ضرور جو ہے پیٹ پھیر جائیں گے، اور ولا اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹ پھیرنا، تو یہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ مدد کریں تو مدد کرنے کی بجائے جو ہے یہ دم دبا کر بھاگیں گے، یہ کوئی نہیں جو ہے وہ مدد کرنے والے ساتھ دینے والے، یہ بڑے ڈرپوک ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ وعدوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اور ادبار دبر سے ہے آپ کو پتا ہی ہے، تو دم دبا کر بھاگیں گے، پیٹ پھیر جائیں گے، ثم لا ينصرون اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے، تو ان کو کہیں سے کوئی مدد جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو جب یہ منافق عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے تو ان کے بھاگ جانے کے بعد پھر ان اہل کتاب کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ آیت نمبر 13، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالی اعلان کر رہے ہیں، لَأَنْتُمْ البتہ تمہارا، اب آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ البتہ تمہارا ہے، اشدو زیادہ، رہبتن ڈر، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من اللہ اللہ سے بھی بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیں گے، بنو نذیر کا منافق ساتھ کیوں نہیں دیں گے، حالانکہ وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ان منافقین کے دلوں میں جو ہے وہ تم لوگوں کا خوف جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو منافق جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں ان سے ڈرتے ہیں، تو یہاں پہ کن کے دلوں میں خوف ہے، ایک رائے یہ یہودیوں کے دلوں میں، دوسری رائے یہ ہے منافقین کے دلوں میں، اور ایک رائے یہ ہے یہودی اور منافق دونوں ہی شامل ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ہے مسلمانوں کے غلبے کا بہت زیادہ خوف ہے، وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کو کن سے ڈرنا چاہیے تھا، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو کس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کی نہ سمجھی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو اصل میں ڈرنے کے قابل تو اللہ کی طاقت ہے نا، نہ انسانوں کی طاقت، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ غیر محسوس طور پر جو ہے وہ فتح دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کی بجائے مسلمانوں سے ڈرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ ناسمجھ لوگ ہیں، لا یفقہون، ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ نہیں پائی جاتی، یہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے اپنے نفاق کی وجہ سے اور اپنے کفر کی وجہ سے۔ آیت نمبر 14، لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں وہ لڑیں گے تم سے سب اکٹھے، یعنی کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں یہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ کون مراد ہیں یہ سب سے مراد، جمیعا سے مراد کون ہے؟ اس میں تمام یہودی بھی شامل ہیں، جس میں بنو نذیر اور یہودیوں سے ہٹ کر، اور اسی طرح منافقین، کہا کہ یہ کبھی مل کر تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بزدل ہیں، الا فی قرن، سوائے اس کے بستیوں میں، قریہ واحد ہے اور قرن جو ہے یہ اس کی جمع ہے، اور بستیوں کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر جنگ کریں گے بھی تو حفاظت والی بستیوں میں، قرن ایسی بستیوں میں، محصنۃ، جو کہ قلعوں میں ہوں، यानी हिफाजत वाली बस्तियां, यानी ऐसी बस्तियां जिनके इर्द गिर्द जो है वो कला नुमा दीवारें बनी हुई हों। तो मुहसनतिन इसका रूट है हा स्वाद नून, और कले को कहते हैं इसकी जमा हुसून है, और वो बस्तियां जिनके जिनको कलों की तरह महफूज और मुस्तहकम बनाया जाए। कला बुलंद मकामात, किला बुलंद मकामात। तो ये मुहाफजत में रह के छुप कर जो है तुमसे जंग कर सकते हैं, खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। और मिम वराए जुदुर, या दीवारों के पीछे। तो दीवारों के पीछे से क्या मुराद है? जुदुर जीम दाल रा, जिदार वाहिद है, जुदुर जमा है, और ये दीवार के लिए इस्तेमाल होता है। तो वैसे ये जंग नहीं करेंगे, और या फिर ये कि ये छुप कर दीवारों के पीछे से तुम पर हमला करेंगे। बासुहुम बेनहुम शदीद, बासुहुम इनकी लड़ाई, इनका दबदबा, बेनहुम आपस में शदीद बड़ा सख्त है, यानी आपस की मुखालफत में ये बड़े सख्त हैं। यहां पे बासुहुम जो है इसके मानी है कि ये जो यहूदी हैं, ये जो मुनाफिक हैं, कैसे हैं कि आपस में लड़ाई करते रहते हैं, और आपस की लड़ाई में ये बहुत तेज हैं। तहसबहुम जमीयन, तुम इनको समझते हो जमीयन सब इकट्ठे, व कुलूबहुम शत्ता और दिन इनके फटे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मुसलमानों तुम ये मत समझो कि ये एक जत्था है, ये इकट्ठा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि यहूदी भी आपस में क्या करते थे, तीनों कबाइल की भी आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और शत्ता, शत्ता लफ्ज जो है ये अहम है, इसका रूट है शीन ता ता, इसके मानी होते हैं किसी चीज का शिराजा शिराजा बिखर जाना, परागंदा होना, मुतफरिक होना, फटा हुआ होना। जैसे एक होता है ना उल्फत, मोहब्बत, उसको कहते हैं जुड़ना, तो इसका ऑपोजिट है अल्लाफा, और अल्लाफा का ऑपोजिट क्या है? शत्ता। शत्ता जमा है, शतीत वाहिद है। अब आप देखें कि एक लफ्ज होता है मुख्तलिफ और एक होता है शत्ता, दोनों में क्या फर्क है? यहां पे मुख्तलिफ लफ्ज क्यों नहीं आ गया? क्योंकि मुख्तलिफ भी तो अरबी जबान का लफ्ज है ना। तो मुख्तलिफ कहते हैं कि चीजें जो हैं उनकी नौयत मुख्तलिफ हो, लेकिन शत्ता जो है एक ही चीज के अज्जा मुंतशिर हो जाएं, मुख्तलिफ हो जाए। जैसे आप देखें कि एक जगह पेंसिलें हैं, एक जगह पेन पड़े हुए हैं, एक जगह कुर्सियां, एक जगह किताबें हैं, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो बिखरी हुई हैं, जो जो है वो परागंदा है। या और एक जगह आप देखें कि गिलास है, शीशे का गिलास है, वो टूट गया है और उसके मुख्तलिफ हिस्से जो है वो बिखरे पड़े हैं, तो ये क्या है? शत्ता, एक ही चीज के अज्जा जो है वो मुंतशिर है। जैसे एक कबीला है, तो कबीला जो है उसके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह पे जाकर जो है वो बैठ जाएं, तो उसके लिए भी शत्ता का लफ्ज आएगा। तो कहा कि इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। तो ये था मुनाफिकीन के आपस में दिलों का हाल, यहूदियों का, या यहूदियों और मुनाफिकीन का, या मुशरिकीन और अहले किताब का। अल्लाह ताला कहते हैं कि हक के मुकाबले में ये इकट्ठे नजर आ जाते हैं, छुप कर लड़ते हैं, सामने आकर नहीं, लेकिन इनके दिल आपस में बुगद और इनाद से भरे हुए हैं। और पीछे सहाबा का बताया था, अंसार और महाजरीन का, कि कैसे उनके दिल आपस में जुड़े हुए थे, कैसे इसार और कुर्बानी करने वाले, मोहब्बत करने वाले। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुल ला याक़िलून, इनका हाल ये इसलिए है कि ये बेअक़ल लोग हैं, अक़ल नहीं रखते। कमसलिल लज़ीना, ये उन्हीं लोगों के मानिद हैं, मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाला अम्रहिम। तो ये लोग जो हैं इनकी मिसाल उन लोगों की मानिद है, अल्लज़ीना वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले हुए, क़रीबन करीब में कुछ ही, तो इनकी मिसाल उन लोगों की मानिद है कि जिन्होंने करीबी ज़माना ही में क्या किया, ज़ाक़ू चखा उन्होंने, वबाला अजाब, वबाला सजा, अम्रहिम अपने किए का, ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے قریبی زمانے میں جو ہے وہ اپنے عملوں کا جو ہے وہ مزہ چکھا۔ تو کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم۔ مفسرین کہتے ہیں، ایک رائے ہے کہ اس سے مراد قریش ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں جو ہے وہ خوب ذلت اٹھائی۔ دوسری رائے ہے کہ بنو نذیر کی جلاوطنی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری رائے ہے کہ اس سے مراد بنو قینقاع کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ بنو قینقاع کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنار تھے اور لوہا سازی، یعنی لوہے کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، اور انہوں نے بازار میں ایک عورت کو ننگا کر دیا تھا، جس سے پھر ایک یہودی اور ایک مسلمان جو تھا وہ آپس میں مارے گئے تھے، لڑائی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے لوگوں کو جو ہے وہ مدینہ چھوڑنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا تھا۔ اور بنو قینقاع کے جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا تھا، اور آپ نے ان کو جو ہے وہ اس شرط پر جو ہے وہ مدینہ سے نکلنے کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنا مال، اسلحہ، اپنا سامان، وہ جو کچھ چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو یہاں سے جو ہے وہ نکل جانا ہوگا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بنو قینقاع کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال قریبی زمانے ہی میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا تھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں پہ؟ آخرت میں۔ کمثل الشیطانی، ان کی مثال پھر شیطان کی طرح ہے۔ شیطان اذ قال للانسانی، شیطان کا حال کیا ہے کہ پہلے تو وہ انسان سے کہتا ہے اکفر، کہ تو کفر کر، فلما کفرا، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال، تو شیطان کہتا ہے انی بری من کا، کہ بے شک میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ نمبر ایک، سورۃ انفال آیت 48، اس میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ کفار قریش کے ساتھ غزوہ بدر میں شیطان نے یہی معاملہ کیا تھا۔ پہلے تو ان کو بڑھا کر چڑھا کر مسلمانوں کے مقابلے پر ابلیس لایا، اور جب اس نے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دیکھا تو کہنے لگا، لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم، تو پہلے کافروں کو کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، میں تمہاری پشت پر ہوں۔ جب دونوں فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو شیطان ابلیس کہنے لگا کافروں سے، انی بری منکم، انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ، تو اس وقت جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اور یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے ابو جہل کو کہا تھا غزوہ بدر میں کہ جاؤ اور تم جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کرو، تو میں جو ہوں تمہاری پشت پر، ڈرنے کی کیا بات ہے، بس میں تمہاری جو ہے وہ مدد کروں گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے تو آیت نمبر 16 میں ایک طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا، آپ نے پیچھے ہی پڑھا آیت نمبر 11 میں کہ عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ بنو نذیر کو یہ کہا تھا نا کہ میں بھی آؤں گا اور مدینہ کے دوسرے منافق لیڈر بھی آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، تم نے مدینہ سے نکلنا نہیں ہے، لیکن جب وقت آیا تو پھر وہ کوئی نہیں آئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ عبداللہ بن ابی بنو نذیر کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ شیطان نے، ابلیس نے سراقہ بن مالک کی شکل میں، جو بنو قنانہ کا رئیس تھا، اس کی شکل میں اس نے وہ آیا تھا، جنگ میں شرکت کی تھی. جب دیکھا کہ کافر ہار رہے ہیں تو عین موقع پر وہ کافروں کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا اور کہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو کہا کہ بالکل اسی طرح سے یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں شیطان کی طرح. تو منافقین کی مثال بھی شیطان کسی ہے، کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کسی ہے. اس قال للانسان نکفر، کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر قال انی بری منکا، اور جب وہ انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. آیت نمبر 17 جو کہ ہماری سورۃ الحشر کے سبق کی آخری آیت ہے، فکانا عاقبتہما، پھر دونوں کا انجام یہ ہوا، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں جائیں، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. تو جس طرح شیطان نے انسان کو بہکایا اور وقت پر ساتھ نہ دیا، بالکل اسی طرح منافقین نے، عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ بنو نذیر کو غلط مشورہ دیا کہ تم مدینہ چھوڑ کر نہ جانا، پھر عین وقت پر اس نے دھوکہ دیا عبداللہ بن ابی نے، اور پھر کیا ہوا، عبداللہ بن ابی بھی مصیبت میں پھنس گیا اور اس کے ساتھ ہی بنو نذیر بھی جو ہے وہ جلاوطنی کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. اور جب بنو نذیر کو شکست ہو گئی اور ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے وہ بھی شکست کی ذلت سے دوچار ہوئے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے کیا بتایا ہے کہ دونوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہے، کہ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. تو اس سے مراد منافق بھی ہیں اور اس سے مراد جو ہیں وہ بنو نذیر کے لوگ بھی ہیں. تو یہ جو سبق ہے سورۃ الحشر کا، اس سے ہمارے لیے عمل کے کیا اصول نکلتے ہیں؟ اس میں پہلی چار آیتوں میں تو دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی جو کہ بنی نذیر کا انجام تھا، کہ اتنا بڑا قبیلہ، اتنی دولت، اتنا جنگی سامان، اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا اور جو ہے یہ چلے گئے مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ بنو نذیر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر انہیں جو ہے وہ قتل کرنا چاہا تھا اور مسلسل یہ جو ہے مسلمانوں سے غداریاں کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 دن کے اندر مدینہ سے نکل جانے کا نوٹس دیا تھا اور پھر یہاں تک کہ وہ چلے گئے. تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا روب جو ہے وہ کافروں کے دل میں، دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اگر وہ مضبوط ایمان لانے والے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے ساتھ کیا. اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ جنگی قانون، کہ جنگی ضروریات کے لیے اگر دشمن کے علاقے میں تخریبی کاروائی کی جائے تو فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی، اور ویسے اسلام منع کرتا ہے یعنی جنگ کی حالت میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو، فصلوں کو، جانوروں کو، چیزوں کو نقصان پہنچانے کا، کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ ایسا کیا جائے. پھر اسی طرح تیسرا عمل کا اصول ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، کہ مال فی جو ہے وہ اس کے 9 مصارف بتائے گئے کہ وہ کن لوگوں کو جو ہے وہ دیا جائے گا. اور چوتھا عمل کا اصول جو ہے آیت نمبر 11 سے 17 تک منافقین کے رویے پر تبصرہ کیا گیا کہ منافق وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں، نمبر 2 منافق جو ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، نمبر 3 وہ بزدل ہوتے ہیں، منافق جو ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی منافق جو ہیں کبھی کھلم کھلا مقابلہ نہیں کرتے، چھپ کر پیچھے مفاد پرست ہوتے ہیں، اور فقہ سوجھ بوجھ نہیں ہے اور ان کے اندر عقل نہیں ہے. اور جو منافق ہوتے ہیں شیطان ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ شیطان کی چالوں کے اندر آ جاتے ہیں. اور جو مومن ہوتے ہیں ان کو اللہ سے ڈر لگتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن منافق ہوتے ہیں ساز باز کرنے والے, دھوکہ دینے والے اور بات کر کے پورا نہ کرنے والے, اور عین موقع پر جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دینے والے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. تو آئیے جو ہے وہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں, آئیے اپنے اندر مہاجرین اور انصار کی صفات پیدا کریں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو کہا اولئک هم الصادقون, اور دوسری طرف انصار سے کہا فاولئک هم المفلحون. اور یہ جو 7-8 اوصاف ہیں مہاجرین اور انصار کے, یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. اور پھر اس میں خاص طور پر جس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے وہ دلوں کی تنگی ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوح اور بخل سے بچائے, اسار کرنے والا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ قربانی کرنے والا, انفاق کرنے والا, محبتیں بکھیرنے والا بنا دے. اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا جو ہے یہ یاد کر لیجئے جو آیت نمبر 10 سورۃ الحشر میں آئی ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے ربنا اغفر لنا. بڑی خوبصورت دعا ہے, یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی صحابی کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے, انصاری صحابی جن کے دل میں جو ہے وہ کینہ اور کھوٹ نہیں تھا اور کدورت نہیں تھی, غل نہیں تھا دوسرے مسلمانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی. اگر میں اور آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے دلوں کو ایمان سے بھرنا ہوگا, اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا, اور اپنے مسلمانوں کے لیے محبت اور پیار جو ہے وہ پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.